بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے محمد و علیہ. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد. لائٹ اگر تھوڑی اوپر کر دیں، آنکھوں میں نہ لگے. درود پڑھیے محمد والے. ایام ولادت با سعادت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تمام مومنین کرام و تمام ملت اسلامیہ و بالخصوص تمام پیروان رسالت و ولایت کو مبارکباد عرض ہیں. یہ ایام پربرکت، یہ ایام پربرکت و با سعادت جس میں خداوند تبارک و تعالی نے اپنی سب سے بڑی نعمت اہل ایمان کو عطا فرمائی ہے. قرآن مجید کا فرمان ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیات و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن قَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. خداوند تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے مومنین کے اوپر کہ مومنین کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول مبعوث فرمائے ہیں. وہ رسول جو مومنین کے لیے آیات الہی تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ و تطہیر کرتے ہیں، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. جبکہ اس سے پہلے یہ لوگ آشکارا و کھلی گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے. یہ عظیم نعمت و ہدیہ الہی جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے مخصوص قرار دیا ہے، یعنی نعمت رسالت، جس کے طفیل سب کچھ بشریت کو و بالخصوص مومنین کو نصیب ہوا ہے. نعمت قرآن رسول اللہ کی ہستی کے طفیل ہے، و نعمت اہل بیت رسول اللہ کے طفیل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. نعمت ایمان، نعمت اسلام و نعمت ہدایت، یہ سب کچھ رسول اللہ کے طفیل ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً مومنین کے لیے مقرر فرمایا. لیکن بعض ایسی نعمتیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں اور جس وسیلے سے اور جس واسطے سے عطا فرمائی ہیں، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم ان نعمتوں کا شکرانہ ادا کرو، اور اگر تم شکر بجا لو تو خدا کا قانون ہے، شاکرین کو خدا مزید نعمتیں عطا کرتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم اگر ان نعمتوں پہ شکر خدا بجا لو، خدا ونتارا مزید نعمتیں عطا کرتا ہے. عزیزان، آج ان ایام پربرکت و با سعادت و مبارک ایام میں، جو ایام ربیع الاول ہیں و عظیم ایام ہیں امت اسلامیہ کے لیے، جس میں کسی حد تک امت اسلامیہ کی توجہ ہے ان ایام کی طرف، اور جشن و سرور اور محافل عقیدت کی برپا کرتے ہیں، لیکن یہ ایام سب سے زیادہ موضوع ہیں شکر نعمت الہی بجا لانے کے لیے. ایام ربیع الاول، اور وہ بھی سب سے عظیم نعمت، یعنی نعمت رسالت و نعمت نبوت اور نعمت خاتمیت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. چونکہ اسی نعمت کے تسلسل میں نعمت امامت و ولایت بھی مومنین کو نصیب ہوئی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے آج امت کے لیے خوشی، سرور و خوشحالی کے ایام ہیں اور ہونے چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ نعمت بھی خوشحال ہے یا نہیں. ہم آمد رسول اللہ پر خوش ہیں، لیکن رسول اللہ آیا ہماری حالت پر خوش ہیں یا خوش نہیں ہیں؟ میں نہیں سوچ سکتا کہ کوئی مومن، کوئی مسلمان اس وقت اپنے ایمان کے ساتھ کہہ سکتا ہو کہ اس وقت حالت امت دیکھ کر رسول اللہ خوش ہوں گے، چونکہ امت جن مسائل میں اور جن دردوں میں اور جن مشکلات میں اور جن مصائب میں ڈوبی ہوئی ہے، غرق ہے، گھری ہوئی ہے. یہ تو وہ رسول ہیں کہ وہ عورت جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے حمالۃ الحطب، جو رسول اللہ کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتی تھی اور کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی اور روزانہ ستاتی تھی رسول اللہ کو. ایک روز رسول اللہ اس گلی سے گزرے اور وہ نہیں، نظر نہیں آئی، نہیں اس نے نہیں ستایا رسول اللہ کو، کانٹے نہیں بچھایا آپ کی راہ میں. تو حضرت نے پوچھا لوگوں سے کہ آج وہ نظر نہیں آتی، تو بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے. تو حضرت اس کی عیادت کے لیے چلے گئے اور جا کر اس کا حال پوچھا کہ آج تو اپنا کام نہیں کیا، تو نے ستایا نہیں مجھے. عزیز من، یہی رحمت للعالمین اسی کو کہتے ہیں. عالمین کے لیے رحمت خدا نے جن کو قرار دیا ہے وہ واقعا رحمت للعالمین ہے. کوئی انہیں تسلیم کرے یا نہ کرے، وہ سب کے لیے رحمت ہے. جس طرح اللہ رب العالمین ہے، اللہ کو کوئی مانے یا مانے، خدا پھر بھی رب ہے اس کا. ربوبیت کا تقاضا یہی ہے کہ خدا پھر بھی رب ہے اس کا. اسی طرح رحمت للعالمین بھی ہیں. اور در حقیقت بشر آج رحمت للعالمین کے دسترخوان نعمت پہ بیٹھا ہوا ہے. کوئی بھی ہو، حتیٰ یہ گستاخ، یہ ملعون جنہوں نے بے حرمتی کی ہے رسول اللہ کی، انہیں بھی اگر کوئی نعمت میسر ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے میسر ہے، لیکن جہالت و نادانی کی وجہ سے آگاہ نہیں ہیں کہ یہ نعمتیں ساری ان کی اس وجود مقدس کے طفیل ہیں جنہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقصد خلقت کائنات قرار دیا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی خلق نہ ہوتا. وہ رحمت للعالمین، سب کے لیے رحمت ہے. مہربان و کریم رسول، رسول کریم ہیں، رب کریم ہیں و رسول کریم ہیں. وہ دسترخوان کرم رسالت پر ساری دنیا بیٹھی ہوئی ہے، وہ بالخصوص مومنین. وہ رسول اللہ جو اپنے دشمن کی حالت پر بھی، جب وہ بیمار ہو یا وہ تکلیف میں ہو تو رسول اللہ پریشان ہو جاتے تھے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے پیروکاروں کی حالات دیکھ کر وہ پریشان نہ ہو. درحقیقت جشن حقیقی اس دن ہے جس دن امت بھی خوش ہو اور امت سے زیادہ رسول اللہ خوش ہو. اور رسول اللہ کی خوشی کے اسباب معلوم ہیں کہ کن باتوں پر رسول اللہ خوشحال ہوتے ہیں. آج جو صورتحال پوری دنیا میں مسلمانوں کی ہے اور بالخصوص پاکستان میں، اس خطے میں جو دین کے نام پر اور رسول اللہ کے نام پر آزاد بھی ہوا ہے، وجود میں آیا ہے، اور جس کا شعار و نعرہ یہ اور الحمدللہ عاشقان رسول اللہ اس سرزمین پر رہتے ہیں و آباد ہیں، اس کی حالت سب سے زیادہ ابتر ہے پاکستان کی. ایک عبرت کا نمونہ بنا ہوا ہے یہ سرزمین پوری دنیا کے لیے. ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں، وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، یہ کوئی غیب گوئی نہیں ہے، وثوق کے ساتھ معیار دین مد نظر رکھ کر یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے، ادعا کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ قطعاً خوش نہیں ہوں گے جب امت رسول اللہ میں سے ہر روز سو سو لاشیں اٹھ رہی ہوں، ان کا قتل عام ہو رہا ہو اور لوگ طرح طرح کی مشکلات میں، اور سب سے بڑھ کر نعمت امن و امان و سلامتی اس سرزمین سے اٹھ گئی ہو جس میں رسول اللہ کے پیروکاروں کی نہ جان محفوظ ہو، نہ زندگی محفوظ ہو، نہ سرمایہ محفوظ ہو، نہ اولاد محفوظ ہو، نہ گھر محفوظ ہو، نہ کاروبار محفوظ ہو، نہ اولاد محفوظ ہو، نہ دین محفوظ ہو، نہ مقدسات دین محفوظ ہو، اس صورت میں یقیناً رسول اللہ خوشحال نہیں. کیوں ایسے ہوا؟ یہ رحمت للعالمین کے طفیل جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی وہ اٹھ گئیں اس سرزمین سے. کچھ ضرور خطا ہوئی ہے، یقیناً کوئی خطا ہوئی ہے. وہ شعر شاید آپ کو یاد ہوگا، میرے ذہن سے اتر گیا، جس کا مضمون یہ ہے کہ اس ملک کے بادشاہ سے ضرور کوئی خطا ہوئی ہے جہاں پر غریب کو روٹی نہیں ملتی، میسر نہیں آتی. یقیناً اس حاکم سے کوئی خطا ضرور سرزاد ہوئی ہے. کوئی خطا ہوئی ہے پاکستان میں جس کے نتیجے میں یہ نعمت امن و امان اٹھ گئی ہے، نعمت سلامتی اٹھ گئی ہے، نعمت سکون اٹھ گیا ہے پاکستان سے، نعمت تحفظ یہاں سے سلب ہو گئی ہیں یہ نعمتیں. وہ اب تو تدریجاً بنیادی ضرورتیں بھی پاکستانیوں سے آہستہ آہستہ دور ہو رہی ہیں، چھنتی جا رہی ہیں. بنیادی ضرورتیں جو روزمرہ کی زندگی جاری رکھنے کے لیے جو درکار ہیں وہی میسر نہیں ہیں. کون سی خطائیں اس سرزمین پر و پوری دنیا میں مسلمانوں سے ہوئی ہیں جس وجہ سے یہ نعمت خدا اٹھا رہا ہے اپنی؟ کوئی کفران ضرور ہوا ہے، کفران نعمت ضرور ہوا ہے، شکر ادا نہیں ہوا. ان نعمتوں کے یاد دہانی کی ضرورت ہے. رسول اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ انہیں یاد دلائیں، تذکر دیں، یعنی یاد دہانی کرائیں. بھولی ہوئی چیزیں، بسری ہوئی چیزیں، فراموش شدہ چیزیں، چونکہ لوگ معمولات زندگی میں عام طور پر فراموشی کا شکار ہو جاتے ہیں، لہذا جو لوگ فراموشی کا شکار ہوں انہیں مسلسل یاد دلاتے رہیں، یاد دہانی کراتے رہیں، تاکہ وہ بھولی بسری چیزیں یاد آ جائیں ان کو. اور اگر یاد آ جائیں اور ان کی قدردانی کریں اور شکر بجا لائیں تو خداوند تبارک و تعالی مزید نعمتیں بھی ان کو عطا کرے گا. عزیزان، پاکستان میں اس یاد دہانی کی اشد ضرورت ہے. جو قرآن جس کو حکم دے رہا ہے فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، آپ مومنین کو یاد دلائیں کہ یہ تذکر، یہ یاد دہانی مفید ہے مومنین کے لیے، اسی میں نفع و بقا و نجات ہے مومنین کے لیے. وہ یاد دہانی جن مسائل کی ضروری ہے پاکستان کے اندر بالخصوص، چونکہ ہمیں سب سے پہلے سروکار پاکستان سے ہے اور بعد میں پوری امت اسلامیہ سے و پوری بشریت سے ہے، سب کے ساتھ تعلق ہے ہمارا، کٹے ہوئے نہیں ہیں، اجنبیت نہیں ہونی چاہیے ہمیں ان تمام امور سے. لیکن حق کے اول پہلا کہتے ہیں کہ پہلے گھر اور پھر پڑوسی،
اول خیش بعد درویش،
بعد درویش، اول دار ثم جار، پہلے گھر اپنا پھر پڑوس. امت اسلامیہ پوری دنیا کے اندر یہ پڑوس ہے ہمارا، لیکن پاکستان گھر ہے ہمارا، یہ پورا ملک گھر ہے ہمارا. اگرچہ عقیدتی لحاظ سے جہاں جہاں کوئی مومن ہے وہ ہمارے گھر کا ہی فرد ہے، وہ باہر کا فرد نہیں ہے، لیکن اب جغرافیائی سرحد کے اندر ہم محصور کر دیے گئے ہیں، وہ محدود کر دیے گئے ہیں، تو اس جغرافیائی حدود کے اندر جو مومنین آباد ہیں یہ گھر کے ہیں سارے افراد، تو گھر کی مشکل پہلے حل ہونی چاہیے. گھر کی مشکل حل ہوگی پھر پڑوس کی مشکل حل آسان ہو جاتا ہے حل کرنا. جو گھر کی مشکل حل نہ کر سکے وہ پڑوس کی مشکل حل نہیں کر سکتا. گھر کی مشکل کیا ہے ہماری؟ کیا چیز یہاں بھول گئے ہم؟ کون سی نعمت ہم بھول گئے یہاں پر؟ ان میں سے وہ چیزیں جو رسول اللہ نے بیان فرمائی تھیں جنہیں ہم بھول گئے اور جس وجہ سے نعمتیں اٹھنا شروع ہو گئیں ایک ایک کر کے، اور اب مسئلہ نازک حد تک جا پہنچا ہے. خطرات بعض اوقات ہوتے ہیں نا کہ آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو اس میں کبھی کوئی ایسا فالٹ پیدا ہو جاتا ہے جس میں اندر سرخ بتی جلنا شروع ہو جاتی ہے، جو خطرے کی علامت ہے. کبھی آپ کی گاڑی کا فیول ختم ہو جاتا ہے تو وہ لیول، تو وہ، یا کبھی گاڑی بہت گرم ہو جاتی ہے آپ کی تو وہ لائٹ جلنا شروع ہو جاتی ہے، کوئی اور اس قسم کی مشکل ہوتی ہے تو وہ انڈیکیٹر جلنا شروع ہو جاتا ہے کہ خطرے کی علامت ہے، یعنی یہ بتی جل گئی ہے. عموماً یہ گاڑی چلانے والوں کی اصطلاح کیا ہوتی ہے کہ بتی جل گئی ہے. بتی جل جانے کا مطلب یعنی اب روکو، اب خطرہ آ گیا ہے، خطرے کا مرحلہ نزدیک ہے. تو پاکستان میں بتیاں آن ہو گئی ہیں، روشن ہو گئی ہیں، خطرے کی ساری سرخ بتیاں آن ہو گئی ہیں، لیکن چونکہ یہاں لائٹ ہی نہیں ہوتی تو آگے ہمیں نظر آئیں گے، سرخ بتیاں آن ہو گئی ہیں. لیکن حقیقت ہے عزیزان من، تمام خطرات کے جتنے الارم تھے وہ سارے آن ہو چکے ہیں، بج چکے ہیں، وہ بج رہے ہیں. ہم سنیں ان کو، بعض اوقات رش ہوتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، اس میں الارم بجتے رہتے ہیں اور ہم سن نہیں پاتے. مثلا رش ہے، مجلس ہو رہی ہے، مجلس میں عموماً ہمارے مجالس پڑھنے والے ذاکرین خطبہ، معذرت کے ساتھ علماء اکرام سے اور آپ سے، کہ عموماً مجالس میں پاکستان میں یہ انداز ہے کہ اندرونی جو باطنی اعضاء ہیں انسان کے، ظاہری اعضاء تو ہیں نا ہاتھ پاؤں، یہ ظاہری اعضاء ہیں، باطنی اعضاء ہیں پھپھڑے ہیں، دل ہے، جگر ہے، اور یہ اندرونی اعضاء ہیں. تو تقریر کرتے ہوئے ان سب کا زور لگانا پڑتا ہے خطیب کو، پھپھڑے کا بھی زور لگانا پڑتا ہے، جگر کا بھی زور لگانا پڑتا ہے، معدے کا بھی، انتڑیوں کا بھی، اور سارا اندرونی اعضاء کا زور لگا کے پھر تقریر کرتے ہیں. سادہ سی بات، مثلا فرض کریں یہ چھوٹا سا مجمع ہے، چھوٹا سا، اس میں اسپیکر کے بغیر بھی بات کی جائے تو آواز سب تک پہنچتی ہے، لیکن یہیں جب تک میں چیخوں گا نہیں، اس وقت تک عادت ہو گئی ہماری چیخ کے بات کرنا. چیخنے چلانے کا ایک نقصان بھی ہے، فائدہ بھی ہے. فائدہ یہ ہے کہ ہم توجہ کر لیتے ہیں، جو زور زور سے بول رہا ہو، جو آہستہ بول رہا ہو، اس کی بات کی طرف توجہ نہیں کرتے، جو زور سے بولے سمجھتے ہیں یہ صحیح بات کر رہا ہے. اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس شور شرابے میں آتے ہیں تو کوئی اور آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی. جب میں شور کروں یہاں پر، گیٹ سے کوئی آپ کو بلا رہا ہو، خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہو، آپ کو ادھر گیٹ سے آواز دے رہا ہو کہ بھائی جان یا بزرگو یا فلاں گاڑی چوری ہو گئی ہے آپ کی، اب چونکہ میں ادھر ممبر پہ شور مچا رہا ہوں لہذا وہ خطرے کی آواز آپ تک نہیں پہنچے گی. یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، شور شرابہ بہت ہے پاکستان میں، ہر طرح کا شور شرابہ ہے. میڈیا میں آپ جا کر دیکھیں شور شرابہ ہے، سیاست میں شور شرابہ ہے، مذہب میں شور شرابہ ہے. اس شور شرابے میں ہمیں الارم سنائی نہیں دے رہے ہیں، بج رہے ہیں مسلسل الارم لیکن ہم سن نہیں رہے ہیں. بہت سارے الارم بج رہے ہیں. حافظ کا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت، حافظ شیرازی، نام سنا ہوا ہے نا حافظ شیراز، شاعر ہے بڑا معروف، فارسی زبان کے معروف شاعر ہیں، حافظ کے نام سے معروف ہیں. ان کا ایک شعر ہے، خوبصورت شعر ہے، کہ بعض گھنٹیاں بج رہی ہیں لیکن ہم انہیں سن نہیں رہے ہیں، کہ مرا در منزل جانان چہ امن عیش چن ہر دم، مرا در منزل جانان. یہ بزرگ فارسی پڑھے ہوئے مکتب میں، آج کل فارسی نہیں پڑھتے لوگ، وہ ویسے کہتے ہیں کہ پڑھو فارسی بیچو تیل، اب تو تیل بھی نہیں بیچنے کے لیے بھلے، اب تو کہنا چاہیے کہ پڑھو فارسی بیچو سی این جی، وہ بھی نہیں ہے، محروم ہو گئے آپ. باہر کے فارسی بزرگ سمجھا کرتے تھے، پڑھتے تھے پہلے فارسی، خوبصورت مضامین ہے فارسی میں، بہت سارا علمی مواد ہے. باہر کے اس مصرے میں حافظ کا فرمانا ہے کہ مرا در منزل جانان چہ امن عیش چن ہر دم، جرس فریاد می دارد بربندید محمل ہا. یعنی یہ دنیا، یہ منزل جانان ہے، یعنی یہ میری سرگرمی کی دنیا جہاں پر میں رہ رہا ہوں، اس میں مجھے کوئی چین نہیں ہے. کیوں چین نہیں ہے؟ اس لیے کہ ادھر سے مسلسل گھنٹی بج رہی ہے کہ سامان باندھ لو، وقت کوچ آ گیا ہے تمہارا. اب دیکھیں کہ کون جرس اس گھنٹی کو کہتے ہیں جو آمادگی کے لیے، جگانے کے لیے بجائی جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس آواز کو سن رہے ہیں، موت کی گھنٹی، کوچ کی آواز، کہ محمل باندھ لو، اپنا سامان تیار رکھو، زاد و توشہ تیار رکھو کہ عنقریب تمہیں جانا. یہ مسلسل آوازیں آ رہی ہیں لیکن ہم سن نہیں رہے. مثلا ہم جاتے ہیں کسی کے جنازے میں شرکت کر کے آ جاتے ہیں، صرف ایس ایم ایس کر دیتے ہیں فلاں مر گیا، اس کے لیے فاتحہ. وہ اس کے لیے تو فاتحہ، اس کی موت کی خبر تیرے لیے گھنٹی ہے. ہر موت کی خبر میرے لیے گھنٹی ہے کہ تو بھی سامان باندھ لے، تیرا بھی وقت بہت قریب آ گیا. لیکن آپ دیکھیں میں نے ابھی تک شاید ہزاروں مومنین و ہزاروں لوگوں کی موت کی خبریں سنی ہیں لیکن ابھی تک سامان اپنا نہیں باندھا، یعنی تیاری نہیں کی. اب اسی طرح کچھ خطرے کی گھنٹیاں ہیں جو بج چکی ہیں پاکستان میں، ان گھنٹیوں کو سننے کی ضرورت ہے. بہت ساری گھنٹیاں پاکستان میں خطرے کی بج چکی ہیں اور وقت بعض کا گزر چکا ہے جس کی سزائیں مل رہی ہیں ہمیں، اور بعض ایسے ہیں کہ اب بھی اگر ان گھنٹیوں پہ کان دھرا جائے اور ہوشیار ہو جائیں تو ان سے بچا جا سکتا ہے، کچھ مسائل میں تو نہیں بچا جا سکتا چونکہ ہو چکا وقت گزر چکا ان کا، لیکن کچھ مسائل ابھی بھی روکے جا سکتے ہیں۔ لیکن پہلے اس شور میں تھوڑا سا انسان الگ ہوتا ہے، مثلا آپ مجلس ہو رہی ہے یا کہیں شور شرابہ ہے، بچے کھیل رہے ہیں، عورتوں کا مثلا زیادہ گفتگو ہو رہی ہے، آپ کو فون کال آتی ہے تو اٹھ کے تھوڑا سا باہر چلے جاتے ہیں، ایک تو ادب کی وجہ سے کہ کیا کریں یہ کام، جب سے موبائل فون آئے ہیں ادب ختم ہو گیا ہے، ہر آدمی کی آواز ہر آدمی کو سننا پڑتی ہے، مثلا 10-20 آدمی ہیں، 10-20 گھنٹیاں بار بار بجتی ہیں، اور اب تو مجالس میں بھی، نماز میں بھی، نماز جمعہ میں بھی، اور ادھر سے اعلان کرتے رہتے ہیں بھائی مہربانی کر کے گھنٹیاں فون کی آف کر لو، لیکن آف نہیں کرتے، وہ بجتی رہتی ہیں، کوئی بے ادبی ہے یہ، مجلس کی حرمت تقدس کے خلاف ہے، مسجد کی حرمت کے خلاف ہے، نماز جماعت کے دوران یہ گھنٹیاں بجتی ہیں، محفل کے بھی خلاف ہے کہ بھری محفل میں وہ فون آتا ہے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے بڑے، ایک آدمی وہیں پر فون، ہیلو کیا حال ہے، میں نہیں آ سکتا، تو وہ گھنٹوں بولتے رہتے ہیں، لوگ منتظر ہیں اس کا فون بند ہوتا کہ ہم اپنی بات کریں۔ اب یہ ہر چیز کے ساتھ کچھ آداب ہوتے ہیں، فون انہوں نے بنا کے بھیج دیا، آداب نہیں بھیجے ساتھ چائنا نے، تو آداب ہمیں خود ہی سیکھ لینے چاہیے، اب ضروری تو نہیں کہ چائنا سے آداب آئیں تو ہم فون کے سننے کے آداب سمجھیں گے، خود کچھ آداب مراد ہونے چاہیے کہ اس کو وائبریشن پہ لگا لو، گھنٹیاں نہ بجیں، اور سننے کے لیے بعض لوگ اچھا کام کرتے ہیں، جب ان کی کال آتی ہے تو اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں، عموماً دیکھیں کہ جہاں شور ہو وہاں سے دور ہو جاتے ہیں، ادب کے تحت کام ہوتے ہیں، شور سے بچنے کے لیے زیادہ باہر چلے جاتے ہیں تاکہ صاف آواز آئے، خصوصاً جب بیوی کا فون آ رہا ہو تو، چونکہ ادھر سے ڈانٹ بھی پڑتی ہے اور ادھر سے جو کچھ ہونے وہ چہرے سے پتہ چلتا رہتا ہے کہ اب ادھر سے کیا کہا جا رہا ہے، تو وہ آثار چھپانے کے لیے بھی باہر چلے جاتے ہیں، بہتر ہے، یہ اچھی بات ہے کہ اس قسم کا خطرناک فون آئے تو محفل سے ہاں اٹھ جانا چاہیے تاکہ سارے راز سارا کشف نہ ہو، اللہ ستار العیوب ہے سب کا انشاءاللہ۔ پاکستان میں شور ہے، اس شور سے تھوڑا سا ہٹ کے تو خطروں کی گھنٹیوں کو سنیں اور ان آوازوں پہ کان دھریں، ہم تھوڑی دیر ان پر کان دھریں، ہم شور ہے، بہت شور ہے پاکستان میں، عرض کیا میں نے میڈیا کا شور ہے اور عجیب و غریب قسم کا شور ہے، سیاست کی دنیا میں شور شرابہ، مذہب کی دنیا میں شور شرابہ اور میڈیا پہ شور شرابہ، ہر میدان شور شرابے سے بھرا ہوا ہے، اور خصوصاً جب اب الیکشن قریب ہے تو اس میں تو شور کی انتہا ہے، اب تو بہت زیادہ شور شرابہ ہے، اس میں اب کوئی آواز کان میں نہیں پڑے گی، چونکہ یہ وہ شور نہیں ہے معمولی، یہ وہ دھمال والا شور ہے، جب دھمال پڑتی ہے تو پھر اس میں ڈھولک بھی ہوتی ہے، ناچ کود بھی ہوتی ہے، اور ساتھ اس کے ورد بھی ہوتا ہے، ذکر بھی ہوتا ہے نا، وہ دھمال میں کوئی آوازیں بھی نکالتے ہیں نا لوگ اس طرح کی، چونکہ دھمال صوفیوں کی عبادت کا نام ہے، صوفی طبقہ جو ہوتا ہے درویش لوگ، یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ کہتے ہیں شریعت سے اگلی منزل پہ ہم پہنچ گئے، شریعت پیچھے رہ گئی ہے، یہ آگے نکل گئے ہیں، صاحبان شریعت کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں، یہ اللہ کے اتنے نزدیک جا پہنچے ہیں کہ معاذ اللہ رسولوں سے بھی آگے جا پہنچے ہیں۔ خوب، انہوں نے اپنی عبادت یہ محفل سما اور دھمال اور بنگڑا اور ان چیزوں میں کرتے ہیں، البتہ قدیمی چیز ہے یہ، یہاں میں یہ سمجھا تھا کہ یہ دھمال صرف انڈیا پاکستان میں ہوتی ہے، لیکن ایک روایت نہج البلاغہ میں ملی ہے کہ یہ تو عرب دنیا میں بھی ہوتی تھی اور آئمہ کے زمانے میں بھی دھمال ہوتی تھی، یہ نہج البلاغہ میں ایک حدیث ہے، میں نے پڑھی ہے کئی مجالس میں، حرج نہیں آپ بھی سن لیں اس کو، حکمت تیسرا حصہ ہے نہج البلاغہ کے، تیسرے حصے کی حدیث ہے، نہج البلاغہ پہلا خطبوں کا حصہ ہے، دوسرا خطوط ہیں جو امیر المومنین نے خط لکھے تھے بعض لوگوں کو، اپنے مقرر کردہ والیوں کو یا مخالفین کو یا مختلف طبقوں کو خطوط ہیں، بڑے خوبصورت خطوط ہیں پڑھنے کے ہیں، اور تیسرا حصہ وہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جو جناب سید رضی نے خطبوں سے نکالے ہیں، یا واقعاً ایک آدھ جملہ ہی امیر المومنین نے بیان فرمایا، اور بڑی دلچسپ حکمتیں ہیں یہ، اصول زندگی ہیں در حقیقت یہ حکمتیں، کہ مشرب ناب میں چھپ بھی رہی ہیں، حکمت علی کے نام سے جو مضمون چھپتا ہے مشرب ناب میں وہ یہی حکمتیں ہیں، تیسرے حصے کی اس کی تفسیر و تشریح ہے طالب علمانہ البتہ. اس میں 37 نمبر حکمت مرحوم مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے اس کے حساب سے شمارہ 37 بنتا ہے 37. اس حکمت میں ماجرا ذکر کیا گیا کہ امیر المومنین جنگ صفین کے لیے فوج بنائی، بڑی لشکر بنایا اور لشکر لے کر کوفہ سے دمشق کی طرف جا رہے تھے. کوفہ عراق میں ہے، دمشق شام میں ہے. امیر شام کے ساتھ مقابلے کے لیے، جنگ کے لیے فوج تیار کی، بہت بڑی فوج تیار کی، اور خود اس کی سالاری سپہ سالاری کر رہے تھے. چلتے ہوئے راستے میں ایک شہر سے گزرے، اس کا نام ہے امبار، ابھی بھی اس کا نام امبار ہی ہے، بعض شہروں کے نام بدل گئے ہیں، بعض کے وہی نام ہیں، ان میں سے ایک یہ شہر ہے. اس وقت بھی اس کا نام امبار تھا، ابھی بھی امبار ہی ہے یہ شہر. یہ اردن اور سوریہ کے بارڈر کی طرف بنتا ہے امبار شہر. الف نون بے الف رے امبار، میم کے ساتھ امبار نہیں ہے، نون اور بے انبار یعنی، لیکن پڑھنے میں امبار ہوتا ہے. یہاں سے جب گزرے، یہاں روایت میں ہے کہ دہقان کسان، چونکہ اچھا زرخیز علاقہ ہے، نخلستان کھجوروں کے جو کھیت باغات تھے یا اور کھیتی باڑی کرنے والے لوگ، ان کو جب پتہ چلا کہ امیر المومنین کا گزر ہو رہا ہے ہمارے شہر کے قریب سے، تو یہ سارے اکٹھے ہوئے اور شہر سے باہر آئے امیر المومنین کے استقبال کے لیے. اور استقبال کے لیے جو ہی دیکھا امیر المومنین کا قافلہ اور لشکر، تو یہ سامنے تھے، انہوں نے سامنے آ کر استقبال شروع کیا. استقبال کے لیے جو الفاظ اس میں روایت میں استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ہی امیر المومنین کے سامنے آئے تو فترجلوا له واشتدوا علیہ، ترجل شروع کیا اور اشتداد شروع کیا. اشتداد یعنی زور زور سے اچھلنا شروع کیا، اور ترجل یعنی رجل سے ہے، عربی میں رجل ٹانگ کو کہتے ہیں، ٹانگیں ایک ٹانگ اٹھاتے اور ایک ٹانگ مارتے زمین پر، وہ اسی کو دھمال کہتے ہیں، ایک پاؤں اٹھانا اور ایک پاؤں، ہاں، اور وہ بھی اچھلتے ساتھ اور ترجل کرتے. امیر المومنین نے حیرت سے دیکھا، حیران ہو کر. اب منظر آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ منظر یہ ہے کہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، دشمن بیٹھا ہوا ہے ادھر، اس کو سرکوب کرنے کے لیے، بغاوت کو چلنے کے لیے، اور خود امیر المومنین ایک بڑا لشکر لے کر جا رہے ہیں. سامنے سے مرید آئے اور استقبال کے لیے، لشکر کا اور امیر المومنین اور سپہ سالار کا استقبال کر رہے ہیں بنگڑا اور دمال کے ذریعے سے، ترجل و اشتداد کے ذریعے سے. امیر المومنین کو بہت تعجب ہوا اور حضرت نے حیرت سے پوچھا اپنے ساتھیوں سے یا ان کے جو سینئر تھے ان سے، استقبال کرنے والوں سے، کہ ما ھذا الذی صنعتموہ، یہ کیا کام ہے جو تم کر رہے ہو؟ تو انہیں بھی بہت تعجب ہوا، المومنین ہیں، امیر المومنین کو بھی تعجب ہو رہا تھا، انہیں بھی تعجب ہو رہا تھا. امیر المومنین کو تعجب تھا، یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا استقبال کر رہے ہیں. کہا ایسے استقبال ہوتا ہے؟ کہا ہاں. نعظم بہ امراءنا، اس طرح سے ہم اپنے امیروں کا اور اماموں کا اور رہبروں کا استقبال کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ واللہ ما ینتفع بہ امراءکم، خدا کی قسم تمہارے اس عمل کا تمہارے رہبروں کو کوئی فائدہ نہیں.
واہ واہ،
میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، لشکر لے کے جا رہا ہوں، تم آگے دھمال ڈال رہے ہو، وہ تمہاری دھمال کا کیا فائدہ مجھے؟ جنگ کو کیا فائدہ؟ امیر المومنین کو کیا فائدہ؟ لشکر کو کیا فائدہ؟ ان حالات میں اس دھمال کا کیا فائدہ کہ دشمن بارڈر پہ بیٹھا ہوا ہے، میں اس کو سرکوب کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور تم ادھر اچھل رہے ہو اور دھمال ڈال رہے ہو. پھر حضرت نے فرمایا کہ مجھے بھی کوئی فائدہ نہیں، تمہیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اسی روایت میں حضرت نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے دنیا میں مشقت ہے اور آخرت میں شکاوت ہے. یعنی دنیا میں تھکاوٹ ہے اور آخرت میں شکاوت ہے. دمال ڈالنا آسان کام نہیں ہے. اب یہ جو دل کے مریض ہیں یہ تو بالکل نہ ڈالیں، دوسرے بھی نہ ڈالیں جو نہیں ہے مریض، اللہ صاحب کو سلامت رکھے انشاءاللہ. لیکن دیکھا ہے ہم نے دمالیوں کو کہ بہت سخت کام ہے، گرم سردیوں میں بھی پسینہ ان کا نکل رہا ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے سخت کام ہے دمال ڈالنا. حضرت نے فرمایا یہ دنیا میں تھکاوٹ ہے اور آخرت میں شقاوت ہے, عذاب ہے آخرت کا. یہ نہ اس سے مجھے کوئی فائدہ ہے نہ اس سے تمہیں کوئی فائدہ ہے, اور اس طریقے سے تم مجھے کیا دین کو کیا فائدہ پہنچا رہے ہو دمالوں سے. دمال ایک شور شرابہ ہے, ایک انسان کے جذبات ہیں ابھر آتے ہیں. اب یہ پاکستان میں جذبات کا نام عشق رکھا ہوا ہے, فلمی دنیا میں شہوت کا نام عشق ہے, مذہبی دنیا میں جذبات کا نام عشق ہے. عزیز من, عشق نہ شہوت کو کہتے ہیں نہ جذبات کو کہتے ہیں. جذبات و شہوات کا نام عشق
نہیں,
عشق ایک الگ چیز کا نام ہے, عشق ایک مقدس چیز کا نام ہے. عشق بہت ہی عالی صفت ہے انسان کے لیے, شہوات و جذبات عشق کے زمرے میں نہیں آتے. شہوات حیوانی چیز ہیں, جذبات ایک عام انسانی عمل ہے, اور عشق الہی ہوتا ہے ہمیشہ. عشق ہمیشہ الہی ہوتا ہے, لیکن ہم ان کو اچھے نام دے دیتے ہیں, یہ ہمارے عشق ہے جی ہمارا. یہ جذبات میں آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ عشق ہے ہمارا. خوب طبلہ جہاں بھی باج رہا ہو عشق کے لیے طبلہ ضروری نہیں ہے, جذبات ابھارنے کے لیے طبلہ چاہیے, نہ کہ عشق کے لیے. عشق کو خلوت چاہیے ہوتی ہے, نہ کہ طبلہ چاہیے ہوتا ہے. عشق ہمیشہ انسان کا خدا کی بارگاہ میں ظاہر ہوتا ہے, جس طرح امیر المومنین خدا کی بارگاہ میں عاشقانہ عبادت کرتے تھے. وہ عشق در حقیقت زیر خنجر ظاہر ہوتا ہے, وہاں پر جلوہ گر ہوتا ہے عشق, جہاں سب جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, وہ خواہشات ساری میدان چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں. وہ میدان خالصتاً عشق کا ہو جاتا ہے وہاں پر, جہاں کوئی اور ٹک نہیں سکتا. جذباتی کوفے میں بیٹھے رہتے ہیں اور خواہشات پسند اپنی مارکیٹوں میں بیٹھے رہتے ہیں, عشق لشکر لے کے میدان میں آ جاتا ہے. علامہ اقبال کے بقول کے صدق صبر حسین بھی ہے عشق, صدق خلیل بھی ہے عشق, صبر حسین بھی ہے عشق, مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. یہ بظاہر آپ کو تلوار کی جنگیں نکلی ہیں, لیکن اقبال فرماتے ہیں یہ عشق کی لڑائیاں تھیں, عشق کے مارکے تھے یہ. یہ صدق خلیل ابراہیم کا آگ میں جانا یہ بھی عشق تھا, اور حسین کا زیر خنجر سجدہ کرنا یہ بھی عشق تھا, اور بدر و حنین و احد و خیبر و خندق بھی عشق تھا. یہ میدان ہے عاشقوں کے, باقی لنگر میں ٹوٹ پڑنا یہ عشق کا میدان نہیں ہے. دیکھ پکا کے کھا جانا یہ عشق کا میدان, جذبات میں آ کے دمال شروع کر دینا یہ عشق کا میدان, یہ جذبات کا میدان ہے. احساسات ابھار دیتے ہیں, خصوصاً میوزک سے, موسیقی سے عشق نہیں ابھرتا, موسیقی سے جذبات ابھرتے ہیں. ہمیشہ جذبات بھی تو ہیں نا انسان میں, اور عموماً جذبات میں ہی ہم رہتے ہیں, کمتر ہے جو جذبات سے باہر آئیں, عقل کے کوئی ذریعے کچھ سوچیں یا میدان دیں کسی اور چیز کو. باہر کیف دھمال جذباتی چیز ہے, شور شرابہ ہے. ابھی آپ کے ملک میں سیاسی دھمال کی تیاریاں ہو رہی ہیں, تبلے تیار کیے جا رہے ہیں ابھی, اور پارٹیاں اپنا اپنا تیار کر رہی ہیں سیاسی پارٹیاں. یہ بھی ایک دھمال ہے, سیاسی دھمال. چونکہ کچھ قوم ہم مزاجن کرتے ہیں, دیکھیے پاکستانی قوم مزاج کی زیادہ پابند ہے, سوچتے کم ہیں ہم. سب کی بات ہو رہی ہے, شیعہ سنی کی اس میں کوئی تفریق نہیں ہے, امت رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں مزاج سے زیادہ ہم کام لیتے ہیں, یا یوں کہیں کہ مزاج کے اوپر زیادہ چلتے ہیں ہم, سارے کام مزاج سے کرتے ہیں. مثلا کھانا پینا جو ہم کھاتے ہیں تو ہم مزاج کے ذریعے سے کھانے کا انتخاب کرتے ہیں, کھانا پکانے کا جو طریقہ ہے ہمارا وہ بھی مزاج کی آواز پہ لبیک ہے, نہ کہ مثلا اس میں غذائیت کی طرف توجہ نہیں ہوتی, سارا ذائقے کی طرف ہے. تمام دنیا کے ڈاکٹروں کا اجماع ہے کہ مرچ, یہ سرخ مرچ, یہ انسان کے لیے نقصان دہ, اس سے السر ہوتا ہے, اس سے تیزابیت ہوتی ہے, اس سے ہزار بیماریاں جنم لیتی ہیں. لیکن ہے کوئی پاکستانی جو یہ کہے کہ میں مرچ نہیں کھاؤں گا ڈاکٹروں کے کہنے کی وجہ سے؟ خود ڈاکٹر سب سے زیادہ کھاتے ہیں. فتویٰ کچھ اور ہے اس کا اور عمل کچھ اور ہوتا ہے. اب سب سگریٹ کی ڈبیا کے اوپر لکھا ہوتا ہے خبردار سگریٹ صحت کے لیے مضر ہے, اور اسی میں پیتے بھی ہیں, بیچتے بھی ہیں, بناتے بھی ہیں, لکھ بھی دیتے ہیں ساتھ اس کا. کیوں کرتے ہیں یہ کام ہم؟ کون سی چیز ہے جو یہ جملہ کس کو کہہ رہا ہے؟ خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, یہ عقل کو سنا رہے ہیں. اور عقل تو سگریٹ نوش نہیں ہے, مزاج سگریٹ نوش ہے. سناتے عقل کو ہو, پیتے مزاج کے ذریعے. اسی طرح آپ کہتے ہو جی ڈاکٹر صاحب کہہ دیتے ہیں آپ مرچ مسالہ مضر ہے آپ کے لیے, یعنی عقل کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی عقل کو کہ مضر ہے. لیکن مرچ مسالہ تو عقل کی پسندیدہ چیز نہیں ہے, مزاج کی پسندیدہ. جو مزاج کی خوگر و مزاج کے سامنے مجبور قوم ہو, وہ عقل روز روشن کی طرح اسے کہے یہ غلط راستہ ہے, لیکن مزاج پھر بھی اس کو اس راہ پر لے چلتا ہے, کھلا دیتا ہے مزاج اس کو. ہم تمام مضر چیزیں کھاتے ہیں مزاج کے ہاتھوں مجبور ہو کر. کتنے شوگر کے مریض دیکھے ہوں گے آپ نے جو سویٹ ڈش پہ ٹوٹ پڑتے ہیں, عبادت سمجھ کے کھاتے ہیں, جبکہ انہیں پتا ہے کہ یہ ہلاکت ہے, یہ زہر ہے. شوگر کے مریض کے لیے شوگر سویٹ ڈش زہر ہے, لیکن وہ کھائیں گے, ساتھ تو جہاد بھی کر لیتے ہیں, کبھی تو عین فریضہ دینی اس کو قرار دے کر کھاتے ہیں. جی مومن کی دعوت ہے, مومن کی دعوت ٹھکرانا شرعاً سے ہی, دیکھیں شریعت سے ثابت کیا اس نے, شوگر کے مریض نے اپنے مزاج کی آواز کو پورا کرنے کے لیے, مزاج کی ڈیمانڈ کو. چونکہ مزاج مجبور کرتا ہے کہ کھاؤ یہ, اور ہم ضعیف ہیں, مزاج کے ہاتھوں تابع ہیں, ہم کمزور ہیں. اسی طرح ایک مزاج ہمارا سیاسی بھی ہے. سیاسی مزاج ہمارا کیا ہے؟ سیاسی مزاج ہمارا انتخابی مزاج ہے اور پارٹی کا مزاج ہے. بس پارٹی میں ہونا پاکستانیوں کے مزاج میں ہے. آپ ایک سروے کریں پوری دنیا میں, ہر دنیا کے آدمی ساری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں. آپ پڑوس میں جائیں, آپ کے انڈیا ہے اور دائیں بائیں دوسرے ممالک ہیں, مثلا ایران ہے, افغانستان ہے, یہ سب, اور یہ بھی دوسری دنیا میں رہتے ہیں, کہیں بھی آپ دیکھیں گے, آپ مثلا ترک ہیں, عرب ہیں, باقی ساری دنیا رہتی ہے. آپ جائیں عرب ممالک میں جائیں, غیر عرب ممالک میں جائیں, باقی سارے جاتے ہیں باہر جا کر, انڈین انڈین ہوتا ہے, لیکن پاکستانی باہر جاتا ہے جب تو پارٹی کا جھنڈا اپنا ساتھ لے کے جاتا ہے. جس طرح گاڑی یہاں چھوڑ جاتا ہے, نمبر پلیٹ ساتھ لے جاتا ہے کہ یہ میری گاڑی, پارٹی بناتا ہے ادھر, پھر پارٹی کو ترک نہیں کرتا. اور پاکستانیوں کے مزاج میں اس طرح پارٹی رچ بس گئی ہے کہ اب تو ایسے لگتا ہے کہ قبر کا پہلا سوال ہی ان سے ہوگا. پہلے ہمیں علماء بتاتے تھے کہ پوچھا جائے گا من ربوں کا, ماں دینوں کا, ماں کتابوں کا, من نبیوں کا, یہ قبر کے سوال ہمیں معلم شروع سے بچ چھوٹے تھے تو بتاتے تھے کہ یہ پوچھا جائے گا. لیکن پاکستانیوں سے ایک اہم سوال یہ کیا جائے گا کہ ماں تنظیم ہوگا, پارٹی کون سی تھی تیری؟ اگر پارٹی تھی مضبوط تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر مضبوط پارٹی نہیں تھی قبر میں مشکلات زیادہ ہو جائیں گی. یہ مزاج ہے ہمارا, مزاجی لوگ ہیں. لہذا پاکستانی جہاں بھی جائے گا فوراً جا کے پہلے نوکری بعد میں ڈھونڈے گا, شادی بعد میں کرے گا. ابھی بھی دیکھیں آپ, بس فرائض ہیں یہ جوان جو شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں, والدین کا بھی فریضہ ہے, ان کا بھی, کہ وہ سب سے پہلا کام یہ فریضہ ادا کریں, شادی کرائیں. شادی کرے یا نہ کرے کسی پارٹی میں ضرور جاتا ہے کہ یہ پہلے ادا ہو جائے, چونکہ مزاج ادھر کہتا ہے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ضروری ہے, آج کل کا جو معاشرہ ہے جس طرح کے تقاضے ہیں عزیزان, یہ اولاد کی نسبت عموماً والدین اس بارے میں زیادہ سنجیدگی نہیں رکھتے, رکھتے ہیں لیکن وہ جو ہونی چاہیے پرواہ وہ کم ہے. اور بچوں کو اس وقت مثلا شادی بیاہ کی طرف جاتے ہیں جب کافی مشکلات کھڑی ہو چکی ہوتی ہیں, جب کافی آلودہ ہو چکے ہوتے ہیں, تو پھر جا کے ماں باپ سوچتے ہیں کہ رسمی تقاضے پورے کرنے کے لیے. فرائض ہیں, فرائض کو آپ کے پاس رسمیں پوری کرنے کے پیسے نہیں ہیں تو نہ ہو, کوئی حرج فرائض فریضے روک کے نہ رکھو کہ رسمیں ادا نہیں کر سکتے ہم. رسموں کو چھوڑ دو, چونکہ فریضوں کی راہ میں آڑے آ رہی ہیں, رکاوٹ بن رہی ہیں. کتنی بچیاں آپ دیکھتے ہوں گے آپ کے اڑوس پڑوس میں اوور ایج ہو رہی ہیں, کتنے بچے ایسے مشکلات کا شکار ہیں, اور ایک ایسی منافقانہ شرم بھی پاکستان میں موجود ہے, یعنی بے حیائی کے اوپر ایک منافقانہ شرم ہے. کیا مثلا گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی, اور ماں باپ کو یہ کہتے ہوئے کہ میری شادی کرو اس سے شرم, ماں باپ بھی کہیں کتنا بے حیا ہے. پرانے زمانے میں ہمارے دادا تو ایسے نہیں کیا کرتے تھے, خوب دادا نہیں کیا کرتے تھے, ابھی کرتے ہیں. اس دادا کے زمانے میں ٹی وی چینل نہیں تھے, انٹرنیٹ نہیں تھا, یہ قباحتیں نہیں تھیں, یہ شہر اتنے آلودہ نہیں تھے. آپ کے دادا بھی اگر اس زمانے میں ہوتے تو 100 سال کے ہوتے, وہ کہتے میں نے بھی دوسری شادی کرنی ہے. کم از کم یہ جوان ہے, اس عمر کو پہنچا ہوا ہے, یہ شرم کی باتیں نہیں ہیں. مثلا شرعی مسئلہ نہیں پوچھیں گے. بچہ بچی جوان ہو جاتے ہیں اور بلوغ کے وقت ان کو شرعی مسائل آپ پیش آتے ہیں, لیکن نہیں پوچھتے, شرم سے نہیں پوچھتے. جی اب میں کیسے پوچھوں, مولانا سے پوچھوں, ماں باپ سے پوچھوں, کسی دیندار سے پوچھوں؟ پوچھو, ان میں کیا شرم کی بات ہے. پوچھو کہ میں بلوغ کی عمر کو پہنچ گیا ہوں یا پہنچ گئی ہوں بچی, اب میرے احکام کیا بنتے ہیں, میرے فرائض کیا بنتے ہیں, یہ اثرات مثلا میرے جسم میں ظاہر ہو رہے ہیں, میں کیا کروں ابھی؟ تو پوچھنے میں کیا حرج ہے, لیکن یہ ہم نہیں پوچھتے, اور اس کے بجائے گناہ کرتے رہتے ہیں, فریضے ترک کرتے رہتے ہیں. دو چیزیں مزاج میں ہیں ہمارے, ایک یعنی پاکستان میں سیاسی مزاج ہمارا, یا یوں کہیں کہ مزاجی سیاست ہے پاکستان میں, نہ دینی سیاست ہے, نہ دنیاوی سیاست ہے, نہ مغربی سیاست ہے, نہ مشرقی سیاست ہے. پاکستان کی سیاست کا نام اگر رکھیں تو مزاجی سیاست ہے. جس طرح ہمارے کھانے مزاجی کھانے ہیں سارے, اسی طرح سیاست بھی ہم مزاجی سیاست کرتے ہیں. مزاجی سیاست کے لیے ابھی تیاریاں ہو رہی ہیں بھرپور طریقے سے, مذہبی غیر مذہبی, علماء غیر علماء, سب کو چھوڑ چھاڑ کے ہر جگہ. اب یہاں مجلس ختم ہوگی, پھر باہر جائیں گے مومنین آپس میں, پھر یہ گفتگو کریں گے, فلاں نے یہ بیان دیا ہے, وہ یہ کر رہا ہے, یہ ادھر جا رہا ہے, وہ ادھر جا رہا ہے, یہ کدھر جائے گا, ہم کدھر جائیں گے, تم کدھر جاؤ گے, سب کدھر جائیں گے. یہ سیاسی تبصرے اس وقت ہو رہے ہیں. ضرورت جہاں پر شکرانہ نعمت خدا کی ضرورت ہے, خصوصاً یہ ایام ربیع الاول, پاکستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں قرآن مجید جو ہم سے چاہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, اے مومنوں, اے ایمان لانے والو, اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ نجات, بقا اور حیات کی طرف تمہیں بلائیں, ان کی ندا پر لبیک کہو. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس چیز کی طرف تمہیں رسول اللہ بلاتے ہیں وہ رسول اللہ سے لے لو, جو لے کر آئے وہ لے لو رسول اللہ سے. لیکن شور شرابے میں ہمیں کچھ سنائی نہیں دیتا, خصوصاً یہ ابھی سیاسی دھمال جو شروع ہوگی اور ہونے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, اس دوران کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار, حتیٰ آپ یہ دیکھیں کہ اس شور میں بنیادی فریضہ ربیع الاول میں امت بھول بیٹھی. اس سیاسی شور میں, مزاجی سیاست کے شور میں, اس شور شرابے میں ساری امت, شیعہ و سنی و حتیٰ وہ جو ہر موسم میں میلاد رسول برپا کرتے ہیں, وہ نبی کی آمد و مرحبا و مرحبا و مرحبا, پوری دنیا کے کان کر دیے ہیں, لیکن جب وقت آیا تو خاموش ہو گئے. کتنا نامناسب ہوتا ہے کہ انسان شور کر رہا ہو, شور کر رہا ہو, جب وقت آئے بولنے کا وہاں پر آواز ہی نہ نکلے. ساری عمر تم میلاد مناتے ہو, ساری عمر تم پورا سال آقا کی آمد ہے مرحبا, صلی اللہ مرحبا, فلاں مرحبا, مرحبا کا جب وقت آیا تو اب بھول بیٹھے, شور میں دب گئی آواز. یعنی یہ جو اس صدی کا سب سے بڑا جرم, سب سے بڑی جنایت, سب سے بڑا مصائب اس صدی کا یہ تھا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اس ناپاک شیطان نے بے حرمتی کی ہے, گستاخی کی ہے رسول اللہ کی شان میں, فلم بنائی توہین آمیز, کہ البتہ پہلے سے ایک تسلسل کے ساتھ یہ عمل تھا, لیکن اوج پہ اس کو پہنچایا یہ فلم بنا کر, اور ابھی بھی وہ فلم پوری دنیا میں چل رہی ہے, عام ہے, مسلمان ممالک میں, غیر مسلمان ممالک میں, یہاں پر ایک ویب سائٹ پر پابندی ہے, باقی سب پہ پڑی ہوئی جا رہی ہے. اور امت مسلمہ ربیع الاول میں مذہبی و غیر مذہبی سب کے سب یہ تبلے کی آواز, سیاسی تبلے کی آواز پر سیاسی دھمال کی تیاریاں کر رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں. فریضہ کیا بنتا تھا ربیع الاول میں؟ ربیع الاول میں فریضہ یہ بنتا تھا کہ آپ دفاع کرو حرمت رسول اللہ کا, تقدس رسالت کا, کہ اگر یہ حریم و یہ حرم تم نے بچا لیا, تمام حرم و حرمتیں تمہاری بچ جائیں گی, اور اگر یہ حرم نہ بچا سکے کچھ بھی نہیں بچے گا. خدا رحمت کرے علامہ اقبال کو, بیدار مغز, آگاہ مغز. اقبال کے زمانے میں بھی دھمال تھی, لیکن اقبال دھمال پہ ناچتے نہیں تھے, دیکھتے تماشا دیکھنے بھی نہیں جاتے تھے. بہت دھمالیں تھیں اقبال کے زمانے میں, لیکن اقبال ہمیشہ بیداری کی ندا دیتے رہے امت کو. جب لوگ بیٹھ کے مثلا محافل میلاد منعقد کرتے تھے, وہ ہدیہ نعت و عقیدت رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے, اقبال نے بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا. کیا ہدیہ پیش کیا؟ ہدیہ شکایت پیش کیا. وہ اقبال ایسے تھے, اللہ کو بھی شکایت کی اور رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی شکایت کی. اور رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا شکایت پیش کی؟ اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا, اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا. ابھی ہمارے نعت خوان کیا کرتے ہیں کہ ہمیں مدینے میں ایک دن ویزا مل جائے, مدینے کی ٹکٹ مل جائے, مدینے کی گلی میں جا کے کھو جائیں, پھر واپس ہی نہ آئیں, وہیں فلیٹ لے لیں, وہیں نوکری ڈھونڈ لیں, وہیں دکان لے لیں. خوب ظاہر مدینے کے 5-star ہوٹلوں میں ابھی جس کو جگہ مل جائے تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہیں, کیونکہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ بڑے ہوٹل مدینہ اور مکہ میں ہیں. اتنی پوری دنیا میں عالیشان ہوٹل نہیں ہے, ٹوریزم کا ٹورسٹک شہر بن گئے دونوں, کہ مدینے میں جا کے کھو جائیں نا. وہ مدینے میں تو جا کے کھو جاؤ گے, پاکستان کا کیا بنے گا, اپنے ملک کا کیا بنے گا؟ مدینے والی ہستی, انہوں نے تمہیں اس شہر کی معموریت دی ہے کہ یہاں پر تم اس شہر کو مدینہ بناؤ, تو اس شہر کو مدینہ بناؤ. تو اس معروف ہدیے میں جو اقبال پیش کرتے ہیں, باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا, قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. اس امت بیچاری کے قبضے سے دین بھی چلا گیا اور دنیا بھی چلی. آج کیا رہا ہے ہمارے اختیار میں, کیا رہا ہے, کیا بچا ہے ہمارے پاس؟ اسی میں پوری نظم نہیں سنانی آپ کو, ایک شعر جو خصوصی سنانا تھا وہ یہ تھا, اے قیس عزت ہے, یوں ہے شعر, عزت ہے محبت کی قائم, اے قیس حجاب محمل سے. عزت ہے محبت کی قائم, اے قیس حجاب. قیس مجنو کا نام ہے, وہ جو فرضی قصہ ہے تمثیلی لیلا اور مجنو کا قصہ, اسے استعمال کیا تشبیہ کے طور پر. قیس یعنی مجنو, اے مجنو یعنی محبت کرنے والا, جس کو بھی محبت ہے اس کا تشبیہ دی گئی ہے قیس سے, جس کو اللہ سے محبت ہے, جس کو رسول اللہ سے محبت ہے, جس کو دین سے محبت ہے, جس کو بھی محبت ہے اس محبت کرنے والے کو محبت کے آداب معلوم ہونے چاہیے. اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ محبت کی عزت بھی ہوتی ہے, محبت کا بھرم بھی ہوتا ہے. جو شخص محبت کرتا ہے محبت کا بھرم ہوتا ہے, جو محبت کا بھرم نہ بچا سکے محبت نہیں بچتی, اور جب محبت ہی نہیں بچتی تو محبوب بھی نہیں بچتا, محب بھی نہیں بچتا. عزت ہے محبت کی قائم, اے قیس حجاب محمل سے. محمل جو گیا عزت بھی گئی, غیرت بھی گئی, لیلا بھی گئی. اگر تم حجاب محمل نہیں بچا سکے تو محمل لٹ جائے گا, اگر محمل لٹ گیا تو عزت بھی لٹ جائے گی, عزت لٹ گئی تو غیرت بھی لٹ جائے گی, اور اگر غیرت لٹ گئی تو لیلا بھی چلی جائے گی. عزیز من, یہ سب کچھ بچانے کے لیے آپ کو حجاب محمل کو بچانا ہے, حجاب محمل کو بچانا ہے. اور یہ شعر علامہ اقبال کا, یہ ترجمہ ہے قرآن کا, آیت قرآن ہے، دو دفعہ قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جس کا ترجمہ علامہ اقبال نے یہ کیا ہے، لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ، کہ اگر لوگ دفاع نہ کریں، لوگ اٹھ کے دفاع نہ کریں اور حملہ وروں کو پسپا نہ کریں، حریم و حرم کی حرمت بگاڑنے والوں کو، پائمال کرنے والوں کو نہ روکیں، تو کیا ہوگا؟ مقدسات دین سارے کے سارے پائمال ہو جائیں، مسجدیں ویران ہو جائیں گی، نمازیں ویران ہو جائیں گی، کلیسے ویران ہو جائیں گے، عبادت گاہیں ویران ہو جائیں گی، تمہارے احترام تقدس سارا نابود ہو جائے گا، اس لیے اٹھو دفاع کرو، لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اٹھ کے دفاع کرو اس حریم کا، اس محمل کا، اگر یہ محمل باقی رہا تمہارا سب کچھ باقی ہے، اگر حرمت رسول اللہ باقی رہی مسلمان کی حرمت باقی ہے، دین کا احترام باقی ہے، اسلامی ممالک کی حرمت باقی ہے، امت مسلمہ کی حرمت باقی ہے، یہ فریضہ سب سے پہلے عائد ہوتا ہے۔ سید الشہداء جب حج کے لیے گئے 59 ہجری میں، جس دن مسلمانوں نے حج کی تیاریاں کی، احرام باندھے، سید الشہداء نے احرام کھول دیا، 8 ذوالحجہ کو، 8 ذوالحجہ کو حج شروع ہوتا ہے، تیاری کرتے ہیں مسلمان، مکہ سے روانہ ہوتے ہیں منا کے لیے، اس دن رسول اللہ نے، اس دن سید الشہداء نے احرام کھول دیے، کیوں کھولے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اس وقت حرمت حج بچانے کا وقت ہے، نہ رسومات حج بجا لانے کا وقت ہے۔ جب حرمتیں باقی ہوں تو رسومات کا وقت ہوتا ہے، جب حرمتیں ہی پائمال ہو رہی ہوں تو پھر رسومات کی ادائیگی کا وقت نہیں ہوتا، پھر حرمتیں بچانے کا وقت ہوتا ہے۔ اب ہم حرمتیں پائمال ہو رہی ہیں، ہم رسومات سے بھی آگے بڑھ کر ہم صرف دھمال میں مشغول ہونے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس وقت وقت ہے، ربیع الاول وقت تھا کہ حرمت رسول اللہ کے لیے آواز اٹھانے کی، پوری ملت آواز اٹھاتی، لیکن آپ نے دیکھا ربیع الاول گزر گیا، 12 ربیع الاول بھی گزر گیا، 17 ربیع الاول بھی گزر گیا، سوائے رسمی بیانات کے اور انہیں رسوماتی محافل کے کچھ اور بات آگے بڑی نہیں ہے، ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا، اور کسی دنیا میں ہوتا نہ ہوتا پاکستان کے اندر یہ عاشقان رسول یہ میدان میں آتے، یہ ماہ عقیدت رسول اللہ و عشق رسول اللہ کا مہینہ ہے، کم از کم ادنا سا کام جو کرتے کہ گستاخ رسول کو سرزمین پاکستان سے نکال باہر کرتے۔ لیکن آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگ آئے میدانوں میں آ کر سیاسی دھمال، اسلام آباد میں گئے جمع ہو کر، جمع ہو کر دھمال ڈال کے واپس آ گئے، ایک نام بھی نہیں لیا حرمت رسول اللہ کا۔ جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اس سے چند سو میٹر پر، شاید چند سو میٹر 200 میٹر دور وہاں سے امریکہ کی امبیسی بنتی تھی، اتنی مخلوق اگر بیٹھ کر صرف لا نہیں کرتے امریکہ کو تو وہ نابود ہو جاتا وہاں، لیکن نام نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ خطرے کی گھنٹیاں و الارم جو بج رہے ہیں وہ دمال کے شور میں دب گئے ہیں، مزاجی سیاست کے دمال کے شور میں دب گئے، فرائض ہم سے ترک ہو گئے، ابھی ہوگا پھر ایک دمال پڑے گی سارے کے سارے۔ میں ایک ملک میں گیا پاکستان سے باہر تبلیغ کے لیے، تو وہاں پر ان لوگوں نے اپنا پرابلم بیان کیا، جی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم مصروف ہیں، 12 گھنٹے جاب کرتے ہیں، 1 گھنٹہ ڈرائیو کرتے ہیں جاتے ہوئے، 1 گھنٹہ آتے ہیں، یہاں بڑی مصروف زندگی ہے مولانا، آپ لوگ تو ادھر فارغ ہو، بیکار ہو، آپ کا کوئی کام نہیں ہے، ہم ادھر بہت زیادہ مصروف ہیں۔ وہ ہم نے کہا ٹھیک ہے، جن کی جاب ہے وہ تو مصروف ہیں، لیکن یہ جو بے روزگار ہیں ان کے پاس کیوں وقت نہیں ہے؟ جن کی جاب ہی نہیں ہے، گورنمنٹ سے پیسہ لیتے ہیں ہر ہفتے جا کر، وہ چیریٹی فنڈ لے کر کھاتے پیتے ہیں، ان کے پاس بھی وقت نہیں۔ جن کا کام کاج ہے ان کے پاس تو چلو ایک جواز ہے کہ وقت نہیں ہے، ہم آفس جاتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں۔ جن کا کوئی کاروبار روزگار و جاب نہیں ہے ان کے پاس بھی وقت نہیں ہے، تعجب تو ہوتا ہے وہاں پر۔ عزیزان یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ ابھی اس دمال میں جو ووٹر ہیں وہ تو ووٹر ہیں، انہوں نے ووٹ ڈالنے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اکثریت آبادی کے ووٹ, چونکہ یہاں پر شناختی کارڈ ہونا ووٹر کے لیے ضروری, اس کا ووٹر کے طور پر اندراج ہونا بھی ضروری, اور اکثریت کے ووٹ نہیں ہوتے, درج نہیں ہے. اور جو تھے 3 کروڑ ویسے ہی اس کمیشن نے خارج کر دیے کہ یہ اصل بوگس ووٹر ہیں, یہ ووٹر ہی نہیں ہیں. اور پاکستان میں جو الیکشن بھی ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ میجک الیکشن ہوتے ہیں, میجک یعنی جادو کے باکس رکھے جاتے ہیں, ووٹوں کے جو باکس ہوتے ہیں صندوق, جادوئی باکس ہوتے ہیں. اس کے جادو ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس میں 30 ووٹ ڈالے جاتے ہیں, نکلتے 3,000 ہیں اس میں سے, ڈالتے 30 ووٹ ہیں یا 300 نکلتے 3,000 ہیں. اور دوسرا جادو یہ ہوتا ہے کہ ڈالتے کسی اور کے لیے, نکلتے کسی اور کے لیے. اب ظاہر ہے یہ پاکستان میں ہی ایسے ہوتا ہے, غیبی امداد سے الیکشن ہوتے ہیں, منتخب کیا کسی اور کو جاتا ہے, ہوتا کوئی اور ہے. جن کے ووٹ نہیں ہے وہ سب سے زیادہ سرگرم ہے, جن کا ووٹ ہی نہیں ہے سرے سے وہ زیادہ سرگرم ہے, چونکہ مزاجی سیاست ہے. مزاجی سیاست میں انسان سوچتا نہیں ہے, جیسے میں نے مثالیں دی, شوگر والا مزاجن شوگر کھاتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ یہ تباہی ہے میری. مرچ کھاتے ہیں, مسالے کھاتے ہیں, اچار کھاتے ہیں, تیل کھاتے ہیں, گھی کھاتے ہیں, آلودہ ہر چیز کھاتے ہیں, مزاج کے ہاتھوں مجبور ہیں ہم. اکثر جو تیزابیت کا شکار ہیں, سموسے پکوڑے کھا کھا کے اپنا حال تباہ کیا ہوا ہے, مزاج کے ہاتھوں مجبور ہیں, ورنہ عقل تو کہتی ہے یہ سب مزموزے رہتے رہے لیے. یہ مزاج ہماری سیاست و دین پر بھی حاکم ہے. مثلا ہمارا مزاج ہے کہ ہم اپنی پسند کا دین کو بنائیں, بس خطیب سے تقاضا کر دیں گے ہمارے مزاج کی بات کرو جس پہ ہم خوش ہوں. مثلا وہ بیچارے محنت کر کے کہاں کہاں سے چٹکلے اور ٹوٹکے اور پتہ نہیں کیا کیا. ایک نے مجھے کہا کہ آپ جو مجلس پڑھتے ہو وہ آسان ہے, ہم جو پڑھتے ہیں بہت مشکل ہے. میں نے کہا کس سے کیسے ہماری آسان ہے آپ کی مشکل ہے؟ تو کہنے لگے کہ اس لیے کہ آپ کتابوں سے پڑھ کے آ کے بیان کر دیتے ہو, چونکہ کبھی کبھی کتاب بھی ساتھ لے آتے ہیں. وہ کہتا تھا یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے, کتاب سے پڑھ کر آ کر لوگوں کو سنا دینا. تو میں نے کہا آپ کیا کرتے ہو؟ کہا ہم تو گھڑ کے لاتے ہیں. اور میں نے کہا بھائی بات تو صحیح کہتا ہے کہ پڑھنے سے گھڑنا زیادہ مشکل کام ہے. اب یہ اتنے لمبے لمبے مضمون گھڑتے ہیں تو کتنا ٹائم لگتا ہے ان کا. لیکن مزاج ہمارا یہی تقاضا کرتا ہے کہ گھڑی ہوئی بات بتاؤ, پڑھی ہوئی نہ بتاؤ, گھڑ کے بتاؤ, اس کے بغیر ہمیں چین. یہ مزاجوں سے تھوڑا سا اپنے آپ کو آزاد کرے عزیز من, کھانے پینے میں بھی مزاجوں سے دوری اختیار کرو, مزاج ڈبو رہے ہیں ہمیں. دین میں مزاجوں سے مزاجوں کو الگ کرو, اور سیاست میں بھی مزاجوں کو الگ کرو. عقل سے کام لیں, درایت سے کام لیں, فہم سے کام لیں, ادراک سے کام لیں, شعور و بصیرت سے کام لیں. آگہی کی ضرورت ہے, بیداری کی ضرورت ہے, جاگنے کی ضرورت ہے کہ ان دمالوں میں ہمیں ڈال کے ہم سے فرائض چھڑوا دیے گئے ہیں. ربیع الاول کا فریضہ پوری امت ترک کر کے بیٹھ کے ہر جگہ سیاسی گٹھ جوڑ ہو رہا ہے, اور سیاسی گٹھ جوڑ کا نام اب رکھ دیا وہی نقطے پہ آ گیا جو نتیجہ لینا تھا. جو نعمت ہم سے چھوٹ گئی, کفران نے نعمت ہم نے کیا, وہ ہے نعمت عظمی وحدت. نعمت عظمی وحدت جس کا حکم خدا دے رہا ہے, اللہ کا حکم ہے, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو, حبل اللہ کو مضبوطی سے سارے تھام لو, اور تفرقہ مت کرو, تفرقہ مت کرو. اور رسول اللہ کا فرمان ہے وحدت, قرآن کا حکم ہے وحدت ہے, وحدت رکن دین ہے, نہ ایک مصلحتی قدم ہے. یوں نہیں ہے کہ جو اب مثلا شیعہ کمزور ہے تو یہ کہ شیعوں سنیوں کا آپ وحدت کرو, نہ عزیز من, اس میں کمزوری اور طاقت کی کوئی بات نہیں. یہ تو جس طرح نماز حکم خدا ہے, کوئی شیعہ ہے یا سنی ہے, نماز حکم خدا ہے, وحدت حکم الہی ہے, وحدت رکن دین ہے. مومنین میں وحدت, مسلمین میں وحدت, امت اسلامیہ کے اندر وحدت. لیکن وحدت بھی جب مزاجی قوم میں آ جاتی ہے تو مزاجوں کی وحدت ہوتی ہے. مزاجی وحدت اللہ نے فرمایا تھا کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ہم نے اٹھ کے اقتدار کی کرسی کو مضبوطی سے تھام لیا اور اس کا نام کیا رکھ دیا؟ وحدت. اقتدار کی کرسی کے پائے کو تھامنا وحدت نہیں ہے، اللہ کی رسی کو تھامنا وحدت. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وہ آج کل ہر گلی کوچے میں سے گٹھ جوڑ جا رہی ہیں، دیندار بے دینوں کے ساتھ، بے دین دینداروں کے ساتھ، سب ایک دوسرے کو مل کے، اور ہر ایک کو جو ہے وہ دوسرا گروہ نظر آتا ہے کہ یہ تو وہی بات کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہے افمن کان مومنن کمن کان فاسقا. مومن فاسق کی مانند ہو سکتا ہے؟ فاسق مومن کی طرح ہو سکتا ہے؟ کس طرح ممکن ہے؟ یہ قرآن کو جھٹلانا ہے ہم نے کہ کس طرح ممکن ہے مومن اور فاسق کا موقف ایک ہو جائے. اگر ایک ہو گیا ہے تو پھر یا فاسق فاسق نہیں ہے یا یہ مومن نہیں ہے. اگر فاسق و مومن کا موقف ایک ہو جائے تو یا فاسق فاسق نہیں رہا یا مومن مومن نہیں رہا. اور یہ طے ہے کہ فاسق و مومن جب ملتے ہیں تو نتیجہ ایمان نہیں ہوتا بلکہ نتیجہ فسق ہوتا ہے. اب ریاضی کا سادہ سا فارمولا ہے نا، کہتے ہیں کہ منفی اور جمع جب دونوں ملائے جائیں تو نتیجہ منفی ہوتا ہے. ایسے ہی عقل بھی یوں ہی کہتی ہے، منطق بھی یوں ہی کہتی ہے کہ مثبت اور منفی کا نتیجہ منفی نکلتا ہے. مثبت کبھی بھی، مثلا طہارت اور نجاست کا نتیجہ نجاست ہو، ایک گلاس پاک پانی ہو ایک گلاس نجس پانی ہو، دونوں کو مل کر سارا نجس ہو جائے گا. آپ یہ نہ کہیں کہ میرا گلاس تو پاک تھا اور وہ نجس جو ہے وہ میرے گلاس کی وجہ سے وہ پاک نہ، آپ بھی نجس ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے، وہ پاک نہیں ہوتا. جب بھی آپ کسی ناپاک گروہ کے پاس جاؤ گے آپ ناپاک ہو جاؤ گے، وہ پاک نہیں ہوتا. عزیز من، ہمارا فریضہ ہے مقدسات کی کا دفاع، تقدس کا دفاع، تقدس کا دفاع فریضہ امت مسلمہ ہے. یہ محمل ہے، یہ حجاب اگر بچا لیا ہم نے سب کچھ بچا لیا. ہم اگر تقدس نہیں بچا سکے کچھ بھی نہیں بچا. یہ مکان مقدس، اگر اس کا تقدس باقی رہا یہ مکان بھی باقی ہے، اس مکان کے اندر عبادت کرنے والے بھی باقی ہیں، اور اگر اس کا تقدس خراب ہو گیا کچھ بھی باقی نہیں ہے. ہمارا فریضہ ہے مقدسات کی حفاظت، تقدس کی حفاظت. اور دیکھو کہاں کا مقدسات ہیں، رسول مقدس، دین مقدس، قرآن مقدس. و رسول مقدس و قرآن مقدس و دین مقدس، جو سیاست آپ کے لیے معین کرتا ہے وہ سیاست مقدس سیاست ہے، اس سیاست میں بھی تقدس ہے. مقدس پاک سیاست، پاک ہدف، پاک وسیلہ، پاک عمل. کبھی بھی مقدس چیزیں نامقدس وسائل سے حاصل نہیں ہو سکتی. آپ بعض لوگ ہیں کار خیر کرتے ہیں، آپ جیسے محکمے میں ہیں، جہاں بھی ہیں مومنین ہیں بعض، وہاں رشوت لیتے ہیں، اس رشوت کے پیسے سے مسجد بنا دیتے ہیں. نہیں بن سکتی اس پیسے سے مسجد، اس پیسے سے امام بارگاہ نہیں بن سکتی، اس پیسے سے مجلس نہیں ہو سکتی، چوری کے پیسے سے مجلس نہیں ہو سکتی، ٹیکس چورا کے اس پیسے سے مسجد نہیں بن سکتی، خمس چورا کے اس پیسے سے مسجد نہیں. کوئی کار خیر نہیں ہو سکتا چوری کے پیسے سے. کیوں؟ کہ کار خیر اللہ کی راہ مقدس ہے، اور اللہ کی مقدس راہ میں نامقدس پیسہ آنے سے وہ راہ بھی نامقدس ہو جاتی ہے. ممنوع ہے، نہیں کر سکتے عزیز من. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں مسجد بنانے کے لیے، رشوت کے پیسے سے، چوری کے پیسے سے، نامقدس پیسے سے و نامقدس انسان کے پیسے سے، نہیں، بلیک منی سے کبھی بھی مقدس کام نہیں ہو سکتے.
سبحان اللہ، بے شک بے شک.
بات سمجھتے ہیں، یہ دین کی خدمت ہے. اب تو کئی لوگ ہیں انہوں نے فتوے بھی منگوائے ہوئے ہیں، جی ہم یہ یہودی کمپنیوں میں ہم نوکریاں کرتے ہیں، یہودی کمپنیوں سے چرا کے ہم اپنے دین کی خدمت کریں. خدا چوروں سے دین کی خدمت
نہیں لیتا,
نہیں لیتا. توجہ کریں, یہ معیارات ہیں دین کے. دین کو معیاروں سے سمجھیں گے پھر اس پہ قائم رہیں گے. اگر دین کو معیاروں کے ساتھ نہیں سمجھا پھر ہمیں کوئی بھی دھوکہ دے سکتا ہے. اگر آپ کو پتا ہو کہ اصلی اور نقلی سونے میں کیا معیار کیا ہے, آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. آپ سنارے کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اگر جو سنارا دھوکے میں آ جائے, اس کو کوئی پیتل بیچ دے سونا بنا کے, وہ سمجھو سنارا
نہیں.
کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس کسوٹی ہوتی ہے, کسوٹی جس کے اوپر سونے کو پرکھا جاتا ہے. اسی طرح مومن کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا, اسے ورغلایا نہیں جا سکتا, دھوکے میں نہیں آ سکتا. کس طرح مومن دھوکے سے بچتا ہے؟ جب معیاروں کے اوپر دین کو سمجھے, دین کے معیاروں کو سمجھ جائے, دین کے معیار سمجھے. عزیز من, کربلا یہ مصائب کا میدان معیاروں کا بھی میدان ہے. سید الشہداء علیہ السلام سفر کربلا میں ایک شخص جو حضرت کا ساتھی جاننے والا یا بعض ذاکرین کے بقول دوست حضرت کا, عبیداللہ ابن حر جوفی, شخص کا نام ہے عبیداللہ ابن حر جوفی, یہ کوفے کے رہنے والا تھا. جب کوفہ کے حالات گڑبڑ ہوئے, یعنی امام علیہ السلام نے تیاری کی کوفہ جانے کے لیے, ادھر سے عبیداللہ ابن زیاد کوفہ میں آ گیا اور اس نے آ کر کنٹرول کر لیا. اب کوفہ کی حالت عجیب و غریب ہو گئی, لوگ حیران پریشان کہ اب کیا کریں, عبیداللہ کا ساتھ دیں یا ابو عبداللہ کا ساتھ دیں. اس کشمکش میں کوئی چھپ گئے, کوئی دب گئے, کوئی بھاگ گئے, کوئی کدھر چلے گئے کدھر چلے گئے. بڑا عجیب و غریب ماجرا ہے یہ. اس کی وضاحت کی ضرورت ہے کہ کوفہ میں فرد فرد کا آپریشن ضروری ہے کہ یہ کہاں تھے یہ اس وقت. یہ بعد میں جو بڑے چیمپئن ہیرو بنے, یہ اس وقت کہاں تھے یہ؟ جب عبیداللہ ابن زیاد آیا تو یہ کدھر گئے تھے یہ سارے لوگ؟ یہ بہت یہ پردہ ڈال دیتے ہیں. عموماً جب یہاں پہنچتے ہیں, جس طرح امام حسین علیہ السلام کوفہ کے دوراہے سے موڑ آئے, کوفہ نہیں گئے, عموماً علماء ذاکرین خطبہ بھی دوراہے سے مڑ جاتے ہیں, کوفہ کے اندر نہیں جاتے. یعنی کوفہ کو کھولتے نہیں ہیں ماجرا کوفہ کے, دقیقاً کوفہ میں ہوا کیا, کیا کچھ ہوا کوفہ کے اندر, یہ ضروری ہے کھولنا. کوفہ میں یہ شخص بھی رہتا تھا عبیداللہ ابن حر جوفی, جو سید الشہداء کا ماننے والا وہ پیروکار تھا. اس نے دیکھا, چالاکی سے کام لیا, چونکہ ایک عقل ہے نا انسان کے اندر, چالاک عقل, وہ عقل جو یہ کام کرواتی ہے. اب دیکھ لیں یہ سب میں ہے, یہاں کاموں کی میں بھی ہوگی ایسی عقل, چالاک عقل. یہ کیا عقل ہے؟ یہ عقل وہ ہے کہ اس نے کہا کہ اگر میں عبیداللہ کا ساتھ دوں, ادھر ابو عبداللہ ہیں, سید الشہداء ہیں, امام وقت ہے, تو امام وقت کے مقابلے میں آ جاؤں گا. امام وقت کے مقابلے میں آیا, عبیداللہ کا ساتھ دیا, تو آخرت خراب ہو جائے گی. اگر میں امام وقت کا ساتھ دوں آخرت تو بچ جائے گی, عبیداللہ کے خلاف ہو جاؤں گا اور عبیداللہ میری دنیا تباہ کر دے گا. اب یہ اس مخمصے میں کشمکش میں ہو گیا کہ ایک طرف جاؤں تو دنیا تباہ ہوتی ہے, ایک طرف جاؤں تو آخرت تباہ ہوتی ہے. یہ چالاک تھا, اس نے کہا میں دونوں بچاتا ہوں, دنیا بھی بچاتا ہوں اور آخرت بھی بچاتا ہوں, کیا کروں. اس نے اپنا سامان باندھا, خیمہ اٹھایا, گھوڑا لیا اور کوفہ سے باہر آ گیا. اپنے گمان کے مطابق امام حسین علیہ السلام کوفہ آئیں گے, کوفہ میں لڑائی ہوگی, دونوں میں سے پتہ نہیں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے, ابھی معلوم نہیں ہے. میں کوفہ کے باہر جا کر انتظار کرتا ہوں, کوفہ کی جب فیصلہ کن جنگ ہو چکی ہوگی, کوئی ایک فریق تو جیتے گا, جو جیتے گا میں اس کے ساتھ آ کر مل جاؤں. ابھی کسی کے مقابلے میں, کسی کی حمایت بھی نہیں کرتا, کسی کے مقابلے میں بھی نہیں آتا, غیر جانبدار بے طرف ہو کر بیٹھ جاتا ہوں. یہ چالاک ہے. یہ آیا کوفہ سے باہر آ کے ایک جگہ نخلستان میں خیمہ لگا لیا اس نے. اب اسے نہیں معلوم کہ کوفہ کے حالات اندر کیا ہیں. جناب مسلم بن عقیل شہید ہو گئے, سید الشہداء نے کوفہ جانے کا ارادہ چھوڑ دیا اور راستہ بدل لیا. اتفاقاً جس راستے سے امام حسین علیہ السلام راستہ بدل کے گزر رہے تھے, یہ نگون بخت وہیں پہ اسی راستے پہ خیمہ لگا کے بیٹھا ہوا, آخرت اور دنیا دونوں بچا رہا تھا وہاں بیٹھ کر. امام نے دیکھا کہ خیمہ یہاں تو کون باندھا ہے, یہاں کوئی قبیلہ نہیں ہے, کوئی آبادی نہیں ہے, کوئی چرواہا نہیں ہے, کوئی ریوڑ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ایک انوکھا سا اکیلا خیمہ, عجیب لگتا ہے نا یہ. تو امام نے کاروان روک کے ایک بندے کو بھیجا کہ دیکھو کون ہے یہاں پر اس خیمے میں. وہ گیا جا کے پہچان لیا، کہا عبید اللہ ابن حر جوفی، یہ کوفی ہے یہ، یہ شخص. امام نے کہا اس کو تو میں جانتا ہوں، اسے بلاؤ. پیغام ملا کہ آپ کو امام بلا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں اسی سے بھاگ کر آیا تھا کہ ان سے ملاقات نہ ہو میری، انہیں جا کر کہہ دو میں نہیں آتا، آپ سے نہیں، نہ آپ کے ساتھ ہوں نہ آپ کے دشمن کے ساتھ ہوں، میں غیر جانبدار ہوں. میں نے اس لیے کہا تھا یہاں بھی ہوں گے ایسے لوگ غیر جانبدار لوگ. خوب کہا میں نہ ادھر ہوں نہ ادھر ہوں، کسی کے ساتھ نہیں ہے. امام خود چلے گئے اس کے پاس. کیوں گئے؟ اس لیے کہ جو غرق ہو رہا ہوتا ہے کشتی نجات اس کے پاس جاتی ہے نجات، اس ڈوبتے کو بچانے. ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات، یہ نجات کی کشتی ہے.
امام زمانہ بلند تر صلوات
امام نے فرمایا کہ پوچھا ماجرا، پھر اس کے بعد دعوت دی کہ وہ میرے ساتھ شامل ہو جاؤ. اس نے یہ کہا کہ میں آپ سے آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا، معذور ہوں، میں غیر جانبدار ہوں، نہ آپ کے ساتھ ہوں نہ ان کے ساتھ ہوں، اس سیاسی مسئلے میں میں نہیں پڑھتا، البتہ مجھے یہ پتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے، تو مجھ سے زیادہ اس وقت میری آپ میرا گھوڑا، میری تلوار، میرا نیزہ یہ آپ کے کام آئے گا، اور یہ لیں آپ میرا گھوڑا لے جائیں، میرا نیزہ لے جائیں، تلوار لے جائیں. شاعر بھی تھا اور اس نے شعر بھی پڑھے اپنے نیزے کے لیے اور گھوڑے کے لیے، تعریفیں کی. جیسے آج کوئی بندہ ہوتا ہے کہتے ہیں جی میری گاڑی لے جائیں، یہ چندہ لے جائیں، مجھے نہ چھیڑیں آپ. اس وقت امام علیہ السلام نے معیار دین وہاں پر بیان کیا جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہ معیار ہے، ان کی بات ہو رہی ہے. حضرت نے کیا فرمایا؟ وما كنت متخذ المذلين عضدا، میں گمراہوں کو راہ خدا میں مددگار نہیں بناتا. اللہ کی پاک راہ میں نامقدس لوگوں کے وسائل کو استعمال نہیں کرتا. وما كنت متخذ المذلين عضدا، میں نہیں دست و بازو بناتا تمہیں اپنا، تم اس قابل نہیں ہو. میں تمہیں نجات دینے کے لیے آیا تھا، نہ تمہارے وسائل لینے کے لیے، تم سے چندہ لینے کے لیے. یہ معیارات دین ہے عزیز من. کبھی بھی پاک سیاست نہ مقدس لوگوں کے ساتھ مل کر نہیں ہو سکتی. یہ معیارات دین ہے، یہ شعار ہیں دین کے. تمام لوگوں کو بتاؤں وما كنت متخذ المذلین عضدا، ہم گمراہوں کو اپنا یاور و مددگار نہیں انتخاب. یہ اللہ کا، یہ آیت قرآن ہے جو سید الشہداء نے اس کے سامنے بیان کی. یہ چیزیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنی ہیں. بھرم، محبت کا بھرم قائم رکھنا ہے. رسول اللہ کے ساتھ عشق ہے، عقیدت ہے، محبت ہے، اس کا بھرم بھی ہے. وہ رسول اللہ کے عشق کا بھرم رسول اللہ کی حرمت کا دفاع ہے. وہ حرمت رسول کا دفاع وحدت سے ہو سکتا ہے، فاسقوں سے گٹھ جوڑ سے نہیں ہو سکتا. قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار، یہ لاکھوں پتی لوگ، یہ رسول اللہ کو آ کر کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ یہ جو اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ بے روزگار بلال جیسے اور یہ چرواہے اور کالی رنگت والے اور یہ سڑے سوکھے ہوئے، آپ ان کو دور کرو، یہ جب آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتے چونکہ یہ ہمارے لیول کے نہیں ہیں، ان کو دور کرو تاکہ ہم آپ کے ساتھ آئیں. رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ میں تم گمراہوں کی خاطر مومنین کو اپنے آپ سے دور کر، ان مجاہدوں کو تمہاری خاطر میں دور کر دوں. تمہیں کیا معلوم کہ یہ عمار یاسر کا ایک بال تمہارے تمام ہستی سے زیادہ قیمتی ہے رسول اللہ کے لیے؟ یہ قدر ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں. عزیز من، ہم کمزور ہیں پاکستان میں، ہم تھوڑے ہیں پاکستان میں، ہم فقیر ہیں پاکستان میں، یقین جان لو، خدا شاہد ہے، یہی فقراء اگر جمع ہو جائیں، ایک جگہ جمع ہو جائیں، یہ فقراء ان امارا ان کو نگل جائیں گے، ختم کر دیں گے، نابود کر دیں گے ان کو. چونکہ تاریخ میں یہی ہوا ہے کہ خداوند کا وعدہ بھی یہی ہے، وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ الَّذِينَ اُسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ یہ پسے ہوئے، جن کو پسا گیا ہے، ستم کیا گیا، جن کو کمزور رکھا گیا ہے ان کو امامت عطا کریں، ان کو زمین کا وارث بنا دیں، ان کو زمین کا وارث بنا دیں۔ الہی سیاست کرو، کرو۔ توجہ کریں، اس وقت خصوصاً شیعہ، یہ نقطہ شیعہ کے لیے بہت اہم ہے۔ پاکستان میں جنگل کا ماحول ہے، جنگل کے ماحول میں، جنگلی ماحول، بالکل بدترین جنگل ہے۔ اس جنگل میں دو خطرناک جانور رہتے ہیں، ہزاروں جانور، لیکن اس میں دو خطرناک جانور ہیں شیعہ کے لیے، شیعہ کے لیے دو خطرناک جانور ہیں، ایک بھیڑیے اور ایک مگرمچھ۔ بھیڑیے، بھیڑیا درندہ ہوتا ہے، بھیڑیا چیرتا پھاڑتا ہے، بھیڑیا کا کام ہی ہوتا ہے کاٹتا ہے، کوئی عضو کاٹ لیتا ہے، زخمی کر دیتا ہے۔ لیکن مگرمچھ نگلتا ہے، وہ بڑے منہ والا، وہ چباتا بھی نہیں ہے، نگلتا ہے۔ اس وقت پہچانیں، آپ لوگ پہچانیں بھیڑیا اور مگرمچھ پہچانیں۔ بھیڑیے دہشت گرد ہیں، یہ دہشت گرد پاکستان میں جن کو محکماتی سرپرستی حاصل ہے، جن کو عدالتی تحفظ حاصل ہے، جن کو اداری سپورٹ حاصل ہے، جن کو میڈیا کی باقاعدہ تائید حاصل ہے، جن کو حکومتی سرپرستی حاصل ہے، ہیں بالکل ایسا ہے، اور عوامی سطح پر، اور دوسرے جن کو سکوت سے ان کی تائید کر رہے ہیں، چپ رہ کر، اور یہ آئے روز لاشیں، سو سو لاشیں گرا رہے ہیں، یہ بھیڑیے ہیں۔ اور بھیڑیا جب حملہ کرتا ہے تو ظاہر وحشت پھیلتی ہے، دہشت پھیلتی ہے، گھبرا جاتے ہیں، اور بھیڑیے کے حملے سے گھبرا کے پناہ کی تلاش ہوتی ہے۔ اب بعض اوقات آپ دیکھیں گے ایک بھیڑ پر اگر بھیڑیا حملہ کر دے تو بھیڑ بھیڑیے سے بچنے کے لیے مگرمچھ کا منہ کھلا ہوتا ہے، اس میں چلی جاتی ہے کہ یہاں میں محفوظ ہوں۔ نہ، اگر بھیڑیا تمہیں کاٹے گا تو ٹانگ کاٹ لے گا، کان کاٹ لے گا، مگرمچھ تو تمہیں پورا ہی نگل جائے گا۔ بھیڑیے اس وقت ہمارے ہی عزیزوں کو، ہمارے بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں، کوئٹہ میں، کراچی میں، پارا چنار میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، جہاں جہاں بھی ملتا ہے کوئی بے گناہ اس کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ بھیڑیے ہمارے آزاد چھین رہے ہیں ہمارے سے، لیکن ان سے بچنے کے لیے، دہشت گردوں سے بچنے کے، چونکہ ایک دلیل یہی دی جاتی ہے دہشت گردوں سے بچنے کے لیے، کیا کریں ہم؟ سیاسی جماعتوں کے پناہ لیں ہم۔ یہ سیاسی جماعتیں مگرمچھ ہیں، یہ تو پوری قوم کو نگل جائیں گے، ہاضم کر دیں گے، چبائیں گے بھی نہیں۔ تو یہ عقل مندی نہیں ہے کہ بھیڑیے سے بھاگ کر مگرمچھ کے منہ میں پناہ لی جائے جا کر۔ عقل مندی کیا ہے؟ عقل مندی یہ نہیں ہے، اور نہ نجات اس میں ہے۔ نجات یہ کہ اگر یہ جنگل ہے اور اس میں بھیڑیے اور مگرمچھ ہیں تو تم اس کے اندر شیر بن کے رہو، نہ بھیڑ بن کے رہو۔ شیر بن کے رہو، جاگ کے رہو، بصیرت کے ساتھ رہو۔ شیر کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، شیر کا ہونا ہی کافی ہے، شیر کا وجود ہی کافی ہے، کوئی بھیڑیا اس کے نزدیک نہیں آتا۔ کس طرح بنو گے شیر؟ فہدت سے، اتحاد سے، اور اللہ کی رسی کو تھام کر۔ دو وحدتیں وحدتیں نہیں ہیں، ایک چھتریوں کے نیچے جمع ہونا اور دوسرا کرسیوں کے پائے پکڑنا، یہ دو وحدتیں نہیں ہیں۔ وحدت کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو تھام لینا۔ اللہ کی رسی دین ہے، دین کے دو بنیادی رکن ہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت ہیں، یہ اللہ کی رسی ہیں، ان دو کو تھام لو۔ اور جن کا رشتہ ان دو سے ملتا ہے انہیں چاہیے کہ وہ ایک ہو جائیں، اور اسی بنیاد پر ایک ہو جائیں۔ بھلے عزیز من، اگر کوئی ہاتھ کھولتا، توجہ کریں، میں اس دن بھی ایک مجلس میں کہا تھا، ایک ہاتھ کھولتا ہے، ایک ہاتھ بند کرتا ہے۔ ہاتھ کھولنے والا ہاتھ بند کرنے والے کے دشمن ہے، ہاتھ بند کرنے والا ہاتھ کھولنے والے کے دشمن ہے۔ خوب یہ بھی تو دیکھو آپ کہ یہ ہاتھ کھول کے سجدہ کس کو کر رہا ہے، یہ ہاتھ بند کے سجدہ کس کو کر رہا ہے۔ عزیز من، جب یہ خدا کو سجدہ کر رہا ہے، بس تیرا بھائی ہے یہ، یہ نہ دیکھ کے کھولتا ہے یا بند کرتا ہے آپ، جب یہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے بس تیرا بھائی ہے یہ، تو گلے لگا سکتا ہے اس کو، تو اپنا بنا سکتا ہے اس کو، اور اس طرح یہ پاکستان قائم رہ سکتا ہے۔ یہ ذریعہ ہے، دمالوں سے قائم نہیں رہ سکتا۔ اس طرح سے حرمتیں محفوظ رہیں گی، اس طرح سے مقدسات محفوظ رہیں گے، اور اس طرح سے فریضے ادا ہوں گے، اور اس طرح سے ہم رسموں پر صرف اکتفا نہیں کریں گے، ہم فرائض کی ادائیگی کے لیے قیام کریں گے. اور ربیع الاول کا تقاضا، محرم و سفر کا بھی یہی تقاضا ہے، ربیع الاول کا بھی یہی تقاضا ہے. محرم و سفر بھی فرائض کی خاطر قربانی کا نام ہے، اور ربیع الاول بھی حرمتوں کی خاطر قیام کا نام ہے. عزیزان، اس عمل کی آگاہی کی ضرورت ہے، بیداری کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے. اور یقیناً پاکستانی ملت، جس طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ مٹی بہت زرخیز ہے لیکن نم کی کمی ہے، ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ساقی، وہ نم یہ نہیں ہے کہ اس مٹی سے فائدہ اٹھاؤ، اس مٹی کو اسے اینٹیں بناؤ، اس پہ بٹھے لگاؤ. زرخیز مٹی پہ بٹھے نہیں لگانے، زرخیز مٹی کو سیراب کرو، نم پہنچاؤ اس تک. جب نم پہنچاؤ گے تو یہ سونا اگلنا شروع کر دے گی. پاکستانی قوم حقیقتاً ولولہ والی قوم، ایمان والی قوم، جذبے والی قوم ہے، ایثارگر قوم ہے، مخلص قوم ہے. آپ توجہ کریں، جتنے مصائب اس قوم پہ ٹوٹے ہیں، کوئی اور قوم ہوتی کب کا سب کچھ چھوڑ چھاڑ چکی ہوتی. میں ایک غیر ملکی، ایک شخص غیر پاکستانی کی بات کر رہا ہوں، اس کی میں نے کسی نے مجھے پڑھائی کہ یہ وہ پاکستان میں رہا ہے چند سال، اور رہ کر پھر جا رہا تھا تو جاتے ہوئے اس نے یہ تبصرہ لکھ کے گیا تھا کسی جگہ پر. انہیں اس محکمے والوں نے مجھے بتایا کہ یہ وہ لکھ کے گیا ہے، وہ البتہ عالم دین بھی تھا، شیعہ عالم دین تھا. اس نے کہا کہ مجھے تعجب ہے پاکستانی قوم سے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جتنا اس کو ورگلایا جاتا ہے، اور جتنا اس کو ٹھگتے ہیں لوگ، اور جتنا اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اس کے مذہبی جذبوں سے اور اس کی عقیدتوں سے. ابھی تک اس قوم کو دین چھوڑ دینا چاہیے تھا، دین سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس نے کہا مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بعد بھی ان کے ایمان و عشق و ان کا ولولہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اور حقیقت ماز ہے یہ، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ وہ بہت برا ہو رہا ہے، لیکن جو قوم کے اندر جذبے ہیں، ولولے ہیں، وہ دن بدن بہت ہی ابھرتے جا رہے ہیں. عزیزان، اس وقت تقاضا حالات کا یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ سب کچھ جو ڈوب رہا ہے اور ڈبویا جا رہا ہے اس کو بچانا ہے. ہم بچانے کے لیے بیداری، ہوشیاری و آگاہی کی ضرورت ہے. وہ بیداری کس بات کی؟ یعنی ہمیں وہ رائے خدا کو سمجھنا، ورنہ یہ ہوگا میں آؤں چھتری اٹھا کے جی واتا سے منہ بے حبل اللہ جمیان، یعنی اس چھتری کے نیچے آ جا، حبل اللہ تو چھتری کو نہیں کہتے. میں ہوں آپ کو کہوں جی کہ یہ میرے مثلا جماعت ہے اس میں آ جاؤ، یہ نہیں ہے. سیاسی گٹھ جوڑ کو نہیں کہتے وحدت، وحدت امت مراد ہے، وحدت دینی مراد ہے، وحدت ارکان دین مراد ہے، وحدت رکن، وحدت دین کے ارکان میں سے نماز کی طرح واجب ہے اور گناہ ہے، معصیت ہے وحدت کے خلاف کام کرنا. رہبر معظم کا فتویٰ ہے کہ ہر وہ قول اور ہر وہ قلم سے نکلا ہوا لفظ جس سے مسلمانوں کی وحدت خدشہ دار ہوتی ہو، پارا پارا ہوتی ہو، وہ جملہ کہنا ممبر پر، وہ لکھنا قلم سے حرام ہے، شرم، وہ معصیت خدا ہے. اور نہ صرف یہ کہ ہم چھوڑ دیں تفرقہ، نہ، وحدت کی کوشش کریں، تفرقہ ترک کریں اور وحدت کی کوششیں کریں. آپس میں مومنین دنیاوی و چھوٹے چھوٹے مسائل کو ترک کریں، شرع صدر پیدا کریں، ایک دوسرے کو گلے لگائیں، قریب ہوں، اور تمام مسلمین، شیعہ سنی و تمام مسلمان، اس تفرقے کو چھوڑ کر اب ایک دوسرے کو گلے لگائیں تاکہ اللہ کا وعدہ پاکستان میں سچا ہو. کون سا وعدہ؟ کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ زمین کے مستضعفین و پسے ہوئے لوگوں کو زمین کا امام اور وارث زمین قرار دیں. انشاءاللہ خداوند تعالی وہ دن لائے پاکستان میں کہ جب وحدت و اتحاد کے سائے میں اور قرآن و عطرت کے سائے میں انشاءاللہ پاکستان کی ملت ان تمام مصائب و مشکلات و تمام دردوں سے چھٹکارا حاصل کرے انشاءاللہ، اور یہ پاکستان امن کا گہوارہ بنے انشاءاللہ، اور نظام الہی کا سایہ انشاءاللہ اس ملک کے اوپر، اور پرچم نظام الہی اس ملک کے اوپر لہرائے انشاءاللہ. دعا کرتے ہیں بارگاہ خداوند تبارک و تعالی میں، اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم، يا الله 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 يا الله. خداوند بحق محمد وال محمد امت مسلمہ کے اندر اتحاد و وحدت عطا فرما، بیداری و شعور عطا فرما، خداوندہ دشمنان دین کو نیست و نابود فرما، گستاخان حرمت رسول کو اس صفائے ہستی سے نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں کو، ان کے مہروں کو پروردگارہ تمام اسلامی دنیا سے وہ بالخصوص پاکستان سے نیست و نابود فرما، پاکستان کے اندر پروردگارہ امن و امان قائم فرما، ملت پاکستان کے اندر اتحاد و وحدت قائم فرما، خداوندہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، عزاداران سید و شہداء پیروان امیر المومنین جہاں کے ہی بھی ہیں، بالخصوص پاکستان میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، دیگر مقامات پر، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، آپ اپنی سلامتی کے لیے، مومنین کے حفظ و امان کے لیے، پاکستان کے اندر امن و امان کے لیے، ملت اسلامیہ کے اندر وحدت و اتحاد کے لیے، و امت رسول اللہ کی بیداری کے لیے، و گستاخان رسول و دشمنان دین کی نابودی کے لیے 3 دفعہ بلند آواز سے محمدی صلوات پڑھیں۔